نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الفاتحة کی تفسیر میں جو پہلے لفظ کی تفسیر میں نے کی تھی کہ الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے پورے دین کا ایک خلاصہ ہے. ہمیں زندگی میں کوئی اچھی خبر ملے تو اس پر بھی ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ. کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کی تعریف ہو رہی ہو تو بھی الحمدللہ، کیونکہ اصل تعریف اللہ کی جس نے کسی انسان کو کسی قابل بنایا. اگر خود کو کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. انسان ان نعمتوں اور ان چیزوں کو یاد کرے جو اس کے پاس ہیں بنسبت اس کے کہ جو نہیں ہیں. ایسی شکر گزاری اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں بندے کے مقام کو بلند کرتی ہے. نہ شکرا انسان نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ بندوں کو. جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام کی قدردانی کرتا ہے. بندوں کو بھی بندوں کے کام کی قدردانی کرنی چاہیے. کسی شخص کے اچھے کام پر اسے انکریج کرنا چاہیے. یاد رکھیں، کسی کو انکریج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو ڈسکریج کرنا. ہمیں اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹو رکھنا چاہیے. اس وقت میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہی، اس وقت میں آپ کو کوئی پراپر فارمل لیسن نہیں دے رہی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فارمل لیسن سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام روز مرہ زندگی کے معاملات سے کہ مختلف مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اکیڈیمیکلی علمی لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کے درمیان توازن قائم نہیں کر پاتے. علم اپنی جگہ ہے لیکن وہ علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے اس علم کا فائدہ نہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک ہیرا کتنا بھی قیمتی ہو، کتنا بھی خوبصورت کٹ ہو اس کا، لیکن اگر وہ کسی زیور میں لگا نہیں تو اس کا حسن اجاگر نہیں ہوا، اس ہیرے کی قدر دانی نہیں ہوئی. اگر قیمتی سے قیمتی ہیرا بند کر کے آپ کسی دراز میں رکھ دیتے ہیں یا کہیں لاکر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ وہیں رکھا رہے گا. آپ کو یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ آپ اتنے قیمتی ہیرے کے مالک ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی رنگ کے اندر آ لگے اور آپ کے ہاتھ پر آ جائے تو یہ اس ہیرے کی قدردانی ہے، اس کا استعمال ہے، اس نے آپ کو زینت بخشی، آپ نے اس ہیرے کی قدردانی کی. تو بالکل اسی طرح زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم تو ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کو استعمال کس طرح کریں، بالکل ایسے ہی جیسے بعض لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن استعمال کا طریقہ نہیں جانتے، اسے ضائع کر دیتے ہیں. بعض اوقات دنیا میں ہی اپنے لیے اس سے بلائیں خرید لیتے ہیں اور بعض اوقات آخرت کے لیے نقصان دہ کاموں میں لگا دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن اس جاننے کے باوجود اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں بھی اس سے وہ راحت نہیں پاتے جو علم والوں کو ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس سے وہ انعام اور جزا نہیں پا سکتے. لہذا یہ ہمارا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہم فارمل لیسن کے علاوہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، خود احتسابی کے طور پر، اپنا جائزہ لینے کے طور پر. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن جب آپ پرچہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گیا، اس کو مناسب طریقے سے رکھنا نہیں آیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ایویلیویشن ہوتی ہے اس وقت دوسرے کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہوتی. تو اس لیے آپ کو اپنا پرچہ سامنے رکھ کر ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پر اعتراض ہو کہ یا نمبر نہیں کٹنے چاہیے تھے، یہ بھی ہو، کیونکہ یہ ایک انسانی کوشش ہے، اس میں ہماری غلطی بھی ہو سکتی ہے، کہیں جمع تفریق میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ سب چیزیں مل بیٹھ کر دیکھنے سے زیادہ بہتر طور پر ایک زیادہ مفید راہ جو ہے وہ تلاش کی جا سکتی ہے. اسی لیے اگلا آپ کو ٹیسٹ نہیں دیا گیا کہ پچھلا آپ کے سامنے ہو تو اس کو دیکھ کر پھر آپ اگلے کو کرنے کا سوچیں. بیسیکلی جو سوال آپ کو دیے گئے تھے وہ آپ کا حافظہ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف یہ کہ کس چیز کو آپ نے کتنا سمجھا، کیسے سمجھا. بہرحال اس پہ میں ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ جن لوگوں نے بہت اچھے پرچے کیے ہیں ان کو چھوٹا سا ایک انعام دیا جائے. یہ شروع سے ایک طریقہ رہا ہے کہ اس موقع پر میں جو قرآن کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر ذاتی طور پر چھوٹی چھوٹی چیز جس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن صرف ایک انکریجمنٹ کے لیے ایک ٹوکن سمجھیں یا کچھ بھی اس کو نام دیں، ان اسٹوڈینٹس کو میں دیا کرتی ہوں. پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا اسلام آباد میں پہلا پارا ہوا تھا، تو دو دن کے لیے میں کراچی آئی تھی اور یہاں سے میں کچھ کتابیں لے کر گئی تھی، تو جن لوگوں کے بھی 80% مارکس تھے ان سب کو میں نے وہ کتابیں انعام کے طور پر دی تھی. لیکن اس دفعہ میں اسلام آباد نہیں گئی کہ وہاں سے کوئی چیز لا کر آپ کو دیتی. تو جو اس وقت صبح صبح میرے پاس جو کچھ اویلیبل تھا وہ میں نے آپ کے لیے چھوٹا چھوٹا رکھا ہے. بہرحال آپ کے ٹوٹل مارکس جو تھے وہ پیپر کے 45 تھے، تو 45 میں سے کس نے کتنے لیے وہ آپ نے اپنے اپنے تو دیکھے، لیکن کچھ اور لوگوں کے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. مثلاً تین لوگوں نے 44 نمبر لیے ہیں، اور ان میں ایک ہیں سوبیا ہوما، سمیرہ سرفراز اور اسما متین. یہ تینوں یہاں آ جائیں. سوبیا ہوما جو ہے یہ سیالکوٹ سے ہیں. یہ قصہ یوں ہے کہ جب میں اسلام آباد سے یہاں آ رہی تھی تو یہ کہیں وہاں کے الوداع میں آئی، پتہ چلا کہ وہاں ہاسٹل بند ہو رہا ہے، تو میں نے اسے یہ ایک نظر میں نے اس کو دیکھا، صرف ایک نظر، اور میں نے کہا آپ کراچی چلیں. تو سب حیران تھے کہ اتنے لوگ پیچھے پڑے ہوئے اور میڈم جو ہے کسی کو لے کے جانے کو تیار نہیں، اور اس کے اوپر کیا جس کو جانتی نہیں اس کو کہتی کراچی چلیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیرنٹس اجازت نہیں دیں گے. تو جو ان کو خاتون لے کر آئیں ان سے میں نے کہا نہیں، آپ کسی بھی صورت جا کے ابھی بات کریں باہر اور ان سے کہیں کہ یہ آپ کے لیے آنر ہے کہ آپ کی بیٹی کو ہم ساتھ لے کر جائیں. تو وہ زبردستی ان کو پکڑ کے ہم ساتھ لے آئے. تو آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرا انتخاب جو تھا الحمدللہ غلط نہ ہوا. مجھے بہت حسرت تھی کہ سیالکوٹ سے کوئی بہت اچھا انسان پڑھ کے جائے اور وہاں جا کے یہ کام شروع کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آئندہ بھی یہ اپنا کام برقرار رکھیں گی. رکھیں. اور سمیرہ جو ہے یہ فیصل آباد سے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آپ کتنی دیر لیٹ آئی تھی، کتنے دن؟ ایک ہفتہ لیٹ آئی تھی یہاں پر، کیونکہ ان کو لانے میں جس نے لانا تھا وہ ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا تو یہ لیٹ پہنچی، اور انہوں نے یعنی کہ ایک ہفتہ بعد میں آنے کے باوجود بہت اچھا پیپر کیا ہے. اور اسما متین اسلام آباد سے ہیں. دوم سمرینا کنول ہیں، ان کے 43.5 ہیں. دوم آنے والوں میں بس یہ اکلوتی ہیں، اور سوم آنے والے جو ہیں وہ کراچی کے لوگ ہیں، نورین ندیم اور راحت امان ہیں. ان کے 43 مارکس ہیں. وہ کریکشن کر رہے ہیں کہ میرے 43.5 ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی اچھا. کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو پلیز وہ بھی بتا دیں. راحت امان. اس کے بعد سوم اور چہارم میں کچھ لوگ ہیں جو چوتھے میں بھی نہیں گئے اور تیسرے میں بھی نہیں ہیں، وہ آراف کے لوگ ہیں. ان کے 42.5 ہیں، اور اس میں ہیں سعدیہ بخاری، نیلوفر جمیل، پروین خان اور روشانہ کاظم. اچھا، اسی طرح ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم انگلش گروپ کو الگ انعام دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سنتے اردو میں لکھتے انگریزی میں ہیں، اور ان کی یہ کوشش بھی بہت قابل قدر ہے. تو ان میں جنہوں نے پہلا انعام دیا ہے سمیرہ دادا بھائی، ان کا ہیں 42 مارکس ہیں. سیکنڈ جو ہے سعدیہ ایاز، یسیرہ عزیز اور فرحانہ چودھری ہیں، اور سوم ہے سارا تجمل. تو پلیز یہ سب لوگ بھی آ جائیں. اچھا جناب، اصل انعام تو اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ لوگ رش کر رہے ہوں گے، اور اس وقت خواہش کریں گے کاش ہم ان کی جگہ پر ہوتے. لیکن وہ دن ہوگا کہ جب مزید کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا، اس لیے اس دن سے پہلے آج ہی کچھ کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پر، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ کیوں؟ اس میں زیادہ تر لوگوں نے جواب صحیح لکھا ہے، کچھ نے ایک پوائنٹ کو بہت لمبا لکھا اور باقی کے اوپر توجہ نہیں دی. اس پر ان کے نمبر کٹے ہیں کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، تو اس کے جواب میں تھا رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. اگر یہ تین چیزیں ہوں، اور ان کی بہت تفصیل نہیں پوچھی گئی تھی، بہت ڈیٹیل نہیں مانگی گئی تھی، بہت سی جگہوں پہ مشکل یہ ہے کہ سوال کو سمجھا نہیں گیا. یہ ہم سب کی، میری اپنی بھی یہ کمزوری ہے، لیکن ہم سب یہ جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہ صرف یہ کہ تھوڑی سی ہماری اس طرح سے بھی ٹریننگ ہو جائے کہ ہم بات کو صرف اتنا کریں یا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کریں جو پوچھی گئی ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کی صفات. عموماً سوال کو صحیح سمجھا نہیں گیا اور پوچھا کچھ گیا اور جواب کچھ اور تھا، اس وجہ سے زیادہ غلطی ہوئی ہے آن دا ہول سارے پیپر میں ہی. مسئلہ یہ کہ یؤمنون بالغیب، اس کی تفسیر نہیں ہم نے پوچھی تھی، اس میں غیب سے مراد چیزیں پوچھی گئی تھی کہ غیب کیا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ غیب کیا ہے، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھ دی گئیں. اور اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے غیب کی ڈیفینیشن کی جاتی کہ غیب کیا ہوتا ہے، اور پھر مثال دی جاتی کہ مثلا فرشتے، جنت، دوزخ. بعض لوگوں نے جیسے مثال تو دے دی لیکن ڈیفینیشن نہیں لکھی، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا غیب کیا ہے؟ غیب کس کو کہیں گے آپ؟ جی یہی تو اصل بات ہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ غیب کس کو کہتے ہیں. یؤمنون نہیں پوچھا گیا، یہی تو تھوڑے سے ٹرکی سوال تھے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ پوچھتے آپ سے کہ یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہے، تو پھر آپ لکھتے کہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اس میں فیل کی بات ہی نہیں ہے، اس میں صرف ورڈ غیب ڈیفائن کرنا ہے. یقین کرنا کا تو لفظ بول ہی نہیں سکتے یہاں پر، ورب یوز ہی نہیں کرنا یہاں. جی آپ نے کیا لکھا تھا سر؟ نہیں، یقین کرنا لفظ آئے گا ہی نہیں. شابش، وہ تمام امور جو وحی کے ذریعے معلوم ہوئے، ذرا سا ویگ ہے، اس کو تھوڑا سا اور اسپیسیفک کر لیں تو بہت اچھا جواب ہے، کہ جن کو ہم اپنے حواس سے نہیں دیکھ سکتے لیکن وحی کے ذریعے انہیں ماننے کو کہا گیا، یعنی ہم اپنے 5 سینسز کے استعمال سے ان کو نہیں پا سکتے، اس کی اس سے بالا ہے. جیسے عقل، فہم اور حواس خمسہ کی زد سے بالا ہے، اور وحی کے ذریعے بتائے گئے ہیں وہ چیزیں. ویسے تو غیب کیا ہے؟ اس وقت اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ بھی غیب ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. مثلا اگر یہ کوئی یہ کہے ہم سے کہ اس وقت نیچے ایک ٹیوٹا کرولا گاڑی جا رہی ہے، آپ اس کو مان لو میری بات کو، تو اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان پہ وہ خلل نہیں آئے گا. وحی کا جو ذکر ہے یہ اس میں ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو اپنی عقل، حواس خمسہ اور اپنے کسی ذریعے سے خود سے معلوم نہیں کر سکتے. مثلا عذاب قبر بھی اس میں آ جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات آ جاتی ہے، وحی کا نازل ہونا آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں، یہ سوال میں نے اس لیے کہا تھا، ہمارے ہاں عموماً بہت سے لوگ اپنی علمیت اور جدت پسندی میں غیب کی کچھ باتوں کو مزے سے جھٹلا جاتے ہیں، اس کو عقل پہ پرکھ کر. مثلا کہتے ہیں عذاب قبر کو بھلا کیسے مانا جائے، یہ تو نہیں مانا جا سکتا. بھائی کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ اس لیے کہ قبر میں ہمیں آگ نظر نہیں آتی. تو اگر آگ نظر نہیں آتی تو آپ کو تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے، تو پھر آپ فرشتوں کو کیسے مان گئے؟ تو غیب پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن غیب ہے کیا جس کو ماننا ضروری ہے؟ ورنہ بہت سی چیزیں جو غائب ہیں ان کو ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوچھا گیا تھا. اس میں بھی بہت لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، مگر اصل بات جو ہے وہ کم ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یہ میں آپ ہی سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ جن لوگوں کے اچھے جواب ہیں وہ دوسروں کے بھی سامنے آ جائے. نماز قائم کرنے میں رنگ و نسل اور تعصب کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ نماز قائم کرے. اب اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے، کیونکہ اگر پتا ہی نہیں تو بس ایسے ہی پھر پڑھ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے. قائم کرنے میں یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹس میں ہے کہ نماز ہم قائم کریں. کیا چیز ہے جسے ہم کہیں گے کہ ہم نے نماز قائم کر لی، کیونکہ ہم سب پڑھ رہے ہیں. جی آپ عائشہ بتائیے آپ نکالی. شابش، اچھا جواب ہے. یعنی تمام ارکان نماز، لیکن اگر تھوڑا سا ارکان نماز کی وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. شیبہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب ہے ان کا. اس میں انہوں نے پہلے کیا کیا، یقیمون کا مطلب بتا کے کہ قائم کرنا لفظی معنی اس کا ہے جیسے کھڑا کرنا، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے، نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھنا. اور اس میں ظاہری آداب میں پھر آ جاتا ہے وقت کی پابندی اور قبلہ رخ ہونا اور طہارت اور یہ تمام چیزیں، اور باطنی آداب میں ایک ہی چیز آتی ہے، خشوع خضوع اور نیت کا درست ہونا. اچھا جناب، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. رزق میں کیا چیزیں ہیں یہ نہیں واضح کیا، بلکہ یہ لکھ دیا کہ ہر طرح کی نعمت رزق ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا کہ ہر طرح کی نعمت رزق ہے، لیکن مثلاً کیا، اگر چھوٹا سا مثال کے ساتھ بات واضح کر دی جائے. اب یہ خرچ کرنا ہم نہیں پوچھ رہے، یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں، ذرا سا سوال پہ دوبارہ غور کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، رزق میں کیا کیا شامل ہے. اب سوال صرف اتنا ہے، رزق میں کیا کیا شامل ہے. یہ آیت ہم نے صرف اس لیے لکھی تھی کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کس آیت میں سے سوال ہو رہا ہے. ٹھیک، اس میں رزق کیا چیز ہے، کیونکہ ینفقون تو اس کا ترجمہ ہے نا، وہ تو خرچ کرنا ہی ہے. ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی ہے، مثلاً کر کے دو چار چیزوں کے آپ نام لکھ سکتے تھے. ٹھیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اکثر کا جواب درست ہے، لیکن اس میں بما انزل میں صرف قرآن زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے، جبکہ اس میں صرف قرآن شامل نہیں، ورنہ تو یہ کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ما انزل میں قرآن اور قرآن کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئیں، وہ سب شامل ہیں. اب آپ اپنا اپنا جواب پڑھ کے اس میں تھوڑی سی کریکشن کرتے جائیں. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، اپنا یہ پیپر یہاں سے لے جا کے گول مول کر کے کہیں کسی کونے میں پھینک نہیں دینا کہ کل کسی ردی کی کتاب کو آپ بیچیں تو اس کے ساتھ بک جائے اور وہ بازار میں کسی پکوڑے والے کی دکان پہ استعمال ہو رہا ہو. اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا. میں آپ سب سے یہ کہوں گی، خواہ لسنرز ہیں خواہ ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں، آپ کیا کریں، ایک فائل بنائیں اور اس فائل میں یہ ساری شیٹس ہر پارے کی لگاتے چلے جائیں، کیونکہ ہر پارے میں ہم آپ کو ایسے کوئسچنز دیں گے جن کے جواب اگر آپ نے درست لکھ لیے، اور ایون اگر غلط بھی لکھے تو ہم آپ کو کریکشن کرائیں گے، اور پھر جب آپ آئندہ تفسیر کرنے بیٹھیں گے کہیں، تو جو لوگ آپ سے سوال کریں گے وہ اسی قسم کے ہوں گے جو ہم آپ سے پوچھیں گے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ سال کے آخر میں جب آپ کسی کو کچھ پڑھانے لگے بتانے لگے اور کوئی چیز آپ کو بھولے یا کنفیوژن ہو، تو آپ اس کو نکال کے دیکھ کے ایک دفعہ نظر ڈال کے آپ اسے واضح کر سکیں. بما انزل الیک میں قرآن بھی، اور قرآن کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں، کیونکہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی آپ پہ وحی آتی تھی. قرآن پاک میں یہ آتا ہے، وما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، آپ پر وحی کی جاتی ہے. وہی دو طرح کی، ایک مطلوب جو تلاوت ہوتی ہے قرآن، اور ایک غیر مطلوب جو تلاوت نہیں ہوتی، جیسے آپ بہت سی احادیث جو ہیں وہ آپ کی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، کیونکہ نبوت سے پہلے ایسی کوئی باتیں آپ نے اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک، اس میں سب نے چار کتابوں کے نام تو لکھے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے صحف چھوڑ دیے. یہ باریک سی بات ہوتی ہے. اچھا، یہ ہوا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک میں جو تعلیم دی جاتی ہے نا، وہ کچھ اس قسم کی ادھوری تعلیم ہے، اور اتنی زیادہ وہ راسخ کی جاتی ہے ذہنوں میں کہ ہم اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس رٹے کے، کہ اس سے باہر سوچنا ہی نہیں چاہتے. ہر اسلامیات کی کتاب میں جو بچوں کو پہلی کتابوں کا پڑھایا جاتا ہے وہ صرف چار کتابیں ہیں، جو صحف آدم، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جن کا صحف ابراہیم اور موسیٰ کو تو قرآن میں بھی ذکر ہے، اس کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چار پیغمبروں کو کتابیں ملی اور اس کے علاوہ تو کسی کو شاید کچھ ملا ہی نہیں. تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، اسی لیے یہ سوال ڈالا گیا تھا. ما انزل من قبلک میں صحف بھی شامل ہے، صحیفے بھی شامل ہیں جو گزشتہ انبیاء پر اترے، کیونکہ یہاں کتب کی بات نہیں آئی، یہاں ما انزل کی بات آ رہی ہے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب یقین کو بہت سے لوگوں نے واضح نہیں کیا کہ یقین اور ایمان میں اگر فرق پوچھا جاتا. ایک بات یاد رکھیں آپ کہ قرآن کا کوئی لفظ بس ایسے ہی راہ چلتے پکڑ کے نہیں لکھ دیا گیا کہ کسی کی من موجی میں آ کے جو اس کے دل میں آیا اس نے لکھ دیا، جیسے ہماری تحریریں ہوتی. انسانی تحریروں میں یہ من موجی ہو سکتی ہے. اللہ کے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی اگر بدل کر آیا ہے یا ترتیب ایون بدلی ہے، آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے آیا ہے، تو ویسے ہی بیکار سے نہیں آ گیا. یہ غور و فکر کو دعوت دیتا ہے کہ یہاں یہ کیوں نہیں کہا, اگر یہ بھی کہہ دیا جاتا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ تو غلط نہ ہوتا, لیکن ہم یوقنون آیا ہے تو یقین کے لفظ کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کو وہ لفظ سمجھ نہیں آیا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہمارا. یعنی یہ ہے, یعنی میں کہتی کہ ہم مانتے نہیں, ایمان ہے لیکن پھر کیا ہے, پھر پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ بھی یقین کا معنی نہیں سمجھتے اور راہ چلتا انسان بھی یقین کا معنی نہیں سمجھتا, پھر فرق تو نہیں ہوا نا. تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے, یقین کے معنی کو سمجھنا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا ہے یقین کا معنی؟ جو انسان کے عقل, دل, ارادے, ہر چیز پر چھا جائے, کنٹرول کر لے اس کو, اسے مسخر کر لے, وہ کیفیت یقین کہلاتی. گویا آخرت پر یقین کا معنی کیا ہوا؟ ہماری عقل, ہمارا ارادہ, ہمارا دل سب آخرت کے تابع ہیں. کہ ہم جب اپنی عقل سے کچھ سوچتے ہیں تو ہماری عقل ہمیں کیا بتاتی ہے, وہ کام کرو جو دنیا کے فائدے کا ہے. لیکن جو بالآخرت ہم یوں کنون رکھتے ہیں, وہ کیا سوچیں گے, نہیں زیادہ فائدہ اس میں ہے جو آخرت میں فائدہ دے گا. تو آپ کی عقل تابع ہو گئی نا آخرت کے, یعنی نفع نقصان کا معیار صرف دنیا نہ رہا, پھر آخرت رہا, کیونکہ آخرت نے آپ کی عقل کو تابع کر لیا, ارادے کو. آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے, آخرت کی وجہ سے بدل جاتا ہے. ایک غلط کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں اور دنیا میں آپ کو اس کا بہت فائدہ نظر آتا ہے, لیکن آپ فوراً ہی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ آخرت کے اعتبار سے درست نہیں, لہذا آپ کا ارادہ بدل گیا. تو آخرت کے یقین نے آپ کے ارادے میں تبدیلی پیدا کر دی. تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو تبدیلی پیدا کرنے کی, یقین نہیں ہو سکتا. مان جانا, یہ ہم مانے ہوئے ہیں سب. ہم میں سے کون ہے جو کہتا کہ میں نہیں مانتا کہ آخرت آئے گی؟ ہم سب مانتے ہیں, بچپن سے مانتے ہیں, سب مسلمان مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اعمال نہیں بدلتے کیونکہ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے. آخرت نے ان کے ارادوں, خواہشات اور عقل کو مسخر نہیں کیا ہوا, انہوں نے آخرت کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ہماری اکثریت کا بھی حال یہ ہے کہ محض خواہشات نفس کے تابع ہیں. اچھا جناب, منافقت کی اقسام. اس میں اقسام کی بجائے لوگوں نے صفات لکھ دی, حالانکہ سمپل سا جواب تھا کہ دو طرح کی ہے منافقت, ایک عملی اور ایک اعتقادی. تو یہاں صفات بیان کر دی. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا, سوال پہ غور کیے بغیر اس کے مطابق جواب دینے لگتے ہیں. پھر آیت 8 سے 15 تک منافقین کی جو صفات تھی ان کا ذکر کرنا تھا, ٹھیک. اور اس میں سے کون سی تین ہمارے اندر پائی جاتی ہے, تین کو مثال سے واضح کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے صفات اوپر ہی لکھ دی. آپ دیکھیں کہ کوشچن نمبر 3 میں آپ سے اقسام پوچھی جا رہی ہیں اور 4 میں صفات پوچھی جا رہی ہیں. تو لوگوں نے لفظ پہ غور نہیں کیا, قسم کو صفت, صفت کو قسم میں ڈال دیا. اکثریت نے سوال اچھا اٹیمپٹ کیا ہوا ہے, لیکن پھر وہی کمی نظر آتی ہے کہ سوال پہ غور کم کیا گیا ہے. جو آئندہ انشاءاللہ آپ پرچہ حل کرنے سے پہلے سوال کو سمجھیں گے انشاءاللہ. لفظی ترجمہ جو ہے اس میں اداعت کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے غلط لکھا ہے. اداعت روشن ہو گیا, اگرچہ مفہوم میں درست ہے لیکن لفظی ترجمے کے اعتبار سے درست نہیں. اداعت روشن کر دیا, باب افعال ہے, روشن کرنا مانا ہے اس کا. اداعت روشن ہونا نہیں, روشن کرنا. اگر کسی کا ہونا درست ہے تو اسے وہ پھر بھی درست کر لے. اس آیت میں سے ان الفاظ کو واضح کریں. مثلہم, ہم سے کون مراد ہیں؟ بعض نے مثال میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا, بعض ہیں یہود, کچھ نہیں مشرکین. حالانکہ یہ کس کی مثال بیان ہو رہی ہے؟ منافقین کی مثال تھی. مثلہم, الذی سے کون مراد ہے؟ کسی نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا, کسی نے صرف منافق لکھا, کچھ نے جنرل سا جواب دے دیا. استوقد نارا, کس نے آگ جلائی اور آگ سے کیا چیز مراد ہے؟ آگ جلائی کا جواب 98% کا درست ہے, لیکن آگ سے زیادہ تر مراد میں ایمان اور ہدایت کا نور لکھا ہے. اسلام بہت کم لوگوں نے لکھا ہے, بات ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا لفظ اگر واضح ہو جائے تو اس سے بات زیادہ کلیئر ہو جاتی. علم الاسماء کا جواب درست تھا. اگلا سوال نمبر 8 ہے, بنی اسرائیل کون تھے, یہودی کون ہے؟ بنی اسرائیل زیادہ کا جواب صحیح ہے, صرف کچھ نے اولاد آدم لکھ دیا. تو اس طرح تو آپ کسی بھی دنیا کے حصے کا آپ پوچھیں تو اولاد آدم ہے. اس طرح کے دھوکہ دینے والے جواب نہ لکھا کیجئے, کیونکہ یہ نہیں پوچھا جا رہا. یہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ بنی اسرائیل انسان تھے اور بندروں کی اولاد نہیں تھے. اچھا جناب, یہود کے بارے میں جواب جو ہے درست ہے. یہ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو میرے پڑھانے کے باوجود بھی کنفیوژن تھی کہ کیا یہ دو الگ الگ قومیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو بھی کوئی اس طرح پوچھے تو آپ کو پتا ہو. بنی اسرائیل کو کیا نعمت ملی جس کا اس آیت میں ذکر ہے؟ کچھ نے بادشاہت کی بجائے من و سلوا, کسی نے معجزات کا ذکر, کسی نے کچھ ویگ سر آنسر تھا. کچھ اسٹوڈینٹس نے المائدہ آیت 65 کوٹ کی. اس میں بنیادی طور پر جہاں جس نعمت کا ذکر ہے وہ دو چیزیں تھیں, بادشاہت اور نبوت, کہ دونوں نے تمہیں دین بھی دی دنیا بھی دی, جس کے لیے وہ آیت نمبر 65 مائدہ کی جو بطور دلیل تھی. پھر ولا تشترو بے آیاتی سمنن کلیلہ کی روشنی میں بتائیں کیا قرآن پڑھا کر اجرت لینا منع ہے؟ اس میں زیادہ تر نے یہ لکھا ہے کہ قرآنی آیات کو اپنی مرضی سے بیان کر کے اس کی آیات کا غلط مطلب بتا کر معاوضہ اٹھانا غلط ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ پھر سوال دیکھیں کہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ ولا تشترو بے آیاتی سمنن کلیلہ کا کیا مطلب ہے. اس کی روشنی میں کچھ ایسے سوال پوچھے گئے ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جن کے بارے میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے. تو کیا قرآن پڑھا کر اجرت لینا منع ہے, ہاں یا نہ میں جواب ہونا چاہیے تھا؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان جواب نہیں تھا کہ آپ لکھ دیتے کہ ہاں, کیونکہ اس فتوے سے پھر ایک قرآن ایک بزنس بن جائے, اور اگر آپ لکھیں نہ تو اس سے آپ لوگوں کو ایک جائز چیز سے روک رہے ہیں. تو اس میں اچھا ہے جواب, لیکن ایسے سوال جو ہیں ان کا جواب جو ہے عموماً ایک دم سے ہاں یا نہیں میں ہونا بھی نہیں چاہیے. دو طرح کے جواب تھے. بعض نے لکھا کہ بوقت مجبوری معاوضہ طے کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ تو معاوضہ بتا سکتا ہے کہ اتنا آپ کو پے کیا جائے گا, لیکن لینے والے کی ڈیمانڈ ایز سچ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں اتنا اور اتنا ہو. اور انفرادی حالت کی بجائے اجتماعی جب کوئی معاملہ ہو, جیسے کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ, کسی یونیورسٹی, کسی اسکول کالج میں اگر کوئی ایز اے ٹیچر معین ہوتا ہے اور وہ تنخواہیں جو ہیں پے اسکیل جیسے ہمارے ہاں عربی ٹیچرز کے یا قرآن ٹیچرز کے مقرر ہیں, تو ان کا معین ہونا جو ہے وہ درست ہے. تو ذرا سا اس میں آپ یہ لکھ سکتے تھے کہ افراد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, جبکہ اداروں کو, اور ادارے میں حکومت بھی آ جاتی ہے, ادارے سے مراد کوئی خاص اسکول وغیرہ نہیں, اداروں کو کسی کی خدمات ہائر کرنے سے پہلے اس کے ساتھ طے کر لینا چاہیے. کیا دین کی تعلیم پر اجرت لینے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی ایک بیان کریں. 50% نے جواب صحیح لکھا ہے. مثلاً مغلوں کے دور میں علماء کو جو دیا جاتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ کو معاوضہ دیا جاتا, یہ کہاں سے آپ نے پڑھا تھا؟ کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں, اور نہ ہی یہ کوئی دلیل ہے, اور نہ ہی کوئی یہ بات ہے. یہ معلوم نہیں کہاں سے آپ کو کنفیوژن ہوئی. اس میں دوسری دلیل جو تھی وہ جو صحابہ کرام کو ایک بستی میں پیش آیا تھا معاملہ. آیت نمبر 44 ہے, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر کا جواب صحیح تھا, کچھ کا جواب واضح نہیں تھا, کچھ کے کانسیپٹس غلط تھے. کہ یہود علماء نماز کا حکم دیتے تھے, خدا کے بندو کہاں یہود علماء نماز کا حکم دیں گے ہیں, اور خود نہیں پڑھتے تھے. اس طرح کی کوئی بات بے بنیاد بے دلیل لکھنا جو ہے یہ ایک جرم ہے. ایسی کوئی بات میں نے کلاس میں کی ہی نہیں کہ جس میں یہود کے علماء کے نماز نہ پڑھنے کی بات ہو اور انہیں لوگوں کو کہنے کی, یا کسی بھی عالم کے بارے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ کوئی عالم خود نماز نہ پڑھے اور لوگوں کو حکم دے. اس میں کچھ نے صرف ترجمہ لکھا اور کچھ نے ترجمہ بھی غلط لکھا. اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم سے مراد بنیادی طور پر کیا ہے؟ کہ انسان دوسروں کو جو نیکی کا حکم دے اسے خود بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی جواب آپ لکھ سکتے. آیت 62 کی روشنی میں بتائیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چاہے, یہودی, نصرانی یا سابی, اگر اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے تو جنت میں جائے گا؟ یہ سوال چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بہت کنٹروورشل ہو چکا, حالانکہ تھا نہیں, بنا لیا گیا. اس میں 28% نے لکھا کہ جنت میں جائیں گی. مجھے حیرت ہوئی کہ کلاس میں اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن ہونے کے باوجود 28% کو جنت کا فتویٰ کہاں سے ملا, اور یہ کنفیوژن کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی واضح بات ہے, اور آپ میں سے ہر ایک کو اس کا بہت کلیئر جواب معلوم ہونا چاہیے. یہ ان سوالات میں سے جس کو آپ کو معاشرے میں بہت فیس کرنا پڑے گا. اگر آپ معاشرے میں نکلیں گے, نہیں نکلیں گے تو گھر میں تو آپ کا کوئی نہیں پوچھے گا. 18% کا جواب واضح نہ تھا, 54% لوگوں نے جواب صحیح لکھا تھا. اس کا کچھ جواب میں نے کل بھی تھوڑا سا آپ کو دیا تھا, اور وہ کیا تھا کہ چاہے کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سابی ہو, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ ہی فرق ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو قرآنی آیات میں، کہ یہ ایک اجمالی ہے آیت ہے جس میں تمام ایمانیات کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، جبکہ دوسری جگہ پر تفصیلات ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی کہ اور کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب میں بھی اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، اس میں تمام تفصیل آتی ہے. تو وہ آیت اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی چیزوں پر بھی ایمان جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا، میں نے وہ آیات بھی بتائی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اور تیسری حدیث کی دلیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہو یا یہودی، جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ کس لیے ساتھ فرمایا؟ جو سن لے. اب رہا ان کا معاملہ جنہوں نے سنا نہیں، وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مالک یوم الدین وہ خود ہے. بہت سے لوگ آپ سے پوچھیں گے، اچھا مدر ٹریزہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ ایسا پرفتن سوال ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں یہ کہہ دیں کہ جی وہ تو جنت میں نہیں جا سکتی، تو سب لوگ اٹھ کے بدک جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ اتنا اچھا کام کرنے والی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جنت میں جائے گی، تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جنت میں جائیں گی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی کبھی بھی کسی بھی کرسچن کا نام لے کے جو بہت ہی اچھے کام کرنے والا ہو، آپ سے یہ پوچھے کہ وہ جنت میں جائیں گی یا نہیں، تو اس کے جواب میں ایک تو آپ یہ کہا کریں کہ میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں جاؤں گی، میں کسی اور کے بارے میں کہاں سے جانوں. ٹھیک، تاکہ سوال کرنے والا تھوڑا ایسا احساس کرے کہ جنت میں جانے کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کسی کے بھی. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن میں آتا ہے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کس کو کیا ملے گا، کہاں کون پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ خود ہے، ساری مخلوق اس کی اپنی ہے، وہ چاہے جس کے ساتھ جو فیصلہ کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے کا نہ دنیا میں اختیار دیا گیا نہ آخرت میں دیا گیا ہے. بہرحال جو ہمیں بتایا گیا ہمارے ایمان کی حد تک، وہ یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے، کیونکہ تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، اور ایمان نہ ہو تو اعمال جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے، خواہ کتنے بھی اچھے کسی کے ہوں. اب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے ان پرسن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم جانتے ہیں. پھر اس کے بعد، منہم امیون لا یعلمون الکتاب، اس آیت میں امیون سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کی امانی کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے یہود اور مشرکین مکہ کو مکس کر دیا، حالانکہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں اتری، یہ کس کے لیے اتری تھی؟ بنی اسرائیل کے بارے میں اتری تھی. کافی لوگوں نے کتاب کو قرآن لکھا ہے، جو معنی کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب نہیں ہے. یہاں یہ بنی اسرائیل سے مراد منہم کون ہے؟ بنی اسرائیل کے عوام، امیون جو الٹریٹ پیپل تھے، ان لیٹرڈ تھے. کیوں انہیں ان لیٹرڈ کہا گیا؟ کہ وہ کتاب نہیں جانتے تھے، اور اس لیے وہ اصل تعلیمات سے غافل ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جنت میں جانے اور کامیابی کے لیے کچھ خود ساختہ تمنائیں رکھے ہوئے تھے کہ کچھ نہ کر کے بھی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر اس سے ہم ڈیڈیوس یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے مسلمان عوام کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہو جانے سے ہی جنت میں جانا ان کا آسان ہے. یہ تو سیکنڈری اس کی بات ہے جو یہاں پوچھی نہیں گئی، آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اس آیت سے یہاں مراد کیا ہے؟ من ہم امیون، ہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور امیین سے مراد ان کے عوام ہیں. لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان کی امانی کیا ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، عمل کی ضرورت نہیں. قولوا للناس حسنا میں کیا باتیں آتی ہیں؟ تین کا ذکر کریں، آپ نے ان میں سے اپنے لیے کیا بات سیکھی؟ جواب بہت اچھا دیا، 30% کا جواب درست نہیں تھا. بعض نے کہا اس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، حالانکہ ہم نے قولوا للناس حسنا سے اس کا کوئی تعلق نہیں نماز وغیرہ کا. یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، اچھی بات کرو. اور اس میں ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اپنے لیے آپ نے کیا بات سیکھی، اور یہ اس لیے نہیں ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اچھا بھلا تجسس کریں کہ آپ کتنے تبدیل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کا احساس اور شعور بیدار کرنا تھا کہ واقعی میں تفسیر تو بہت اچھی جانتی ہوں مگر میں نے اپنی عمل میں تو کچھ بھی ابھی تک تبدیلی نہیں پیدا کی. یہ صرف ایک سوال اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا. لفظی ترجمہ اس طرح لکھے کہ مضمون واضح ہو جائے. اس میں بھی لوگوں نے سوال کو نہیں سمجھا، ضمائر کی وضاحت بہت کم لوگوں نے کی، اور بیسیکلی یہ آیت چنی اس لیے گئی تھی کہ اس میں ضمائر کافی فراخ دلی کے ساتھ استعمال ہوئی تھی. سحر جادو کی حقیقت کیا ہے، اگر کسی کو ایسی شکایت ہو تو وہ کیا کرے، یہ بھی عام سوال ہے جو ہر روز آپ کم از کم ایک دو دفعہ ضرور سنیں گے لوگوں سے. زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے حرام ہے، کفر ہے، اس کی سزا ذلت اور آخرت میں جہنم ہے. ٹھیک ہے حرام ہے، لیکن اصل میں جادو کی حقیقت نہیں لکھی، ہم نے اس کا حکم نہیں پوچھا آپ سے، اس کی حقیقت پوچھی ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے، جادو کس کو کہتے ہیں. حقیقت پوچھی گئی تھی جبکہ جواب میں کیا ہے کہ اس کا حکم بیان ہوا. ایسی اندرونی کیفیت جس کا سبب ظاہر نہ ہو، یعنی ایسے آثار اور ایسے علامات یا انسان کے اوپر آنے والی ایسی کیفیات جس کا سبب ظاہر نہ ہو، یعنی چھپے ہوئے اسباب کے ساتھ. اور اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرح سے یہ جیسے جسمانی بیماری ہے، ایسے ہی جادو ایک روحانی بیماری یا اذیت کا نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شکایت ہو تو علاج 90% نے درست لکھا ہے، انشاءاللہ جب آپ سے کوئی یہ مرض کا علاج پوچھے گا تو صحیح بتائیں گے. لیکن جنہوں نے نہیں جواب صحیح لکھا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حوصلہ، ایمان، عزم بلند ہونا چاہیے. ٹھیک، پہلی چیز، کیونکہ جادو بإذن اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. مت سوچیں کہ ادھر کوئی جادو کی دھمکی دے آپ کو، یہ کوئی جادو کی بات کرے اور آپ پکڑے گئے اس میں. نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز محسوس ہو رہی ہو جس کا سبب ظاہر نہ ہو لیکن آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ سورۃ البقرہ سے مدد لیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس پہ بطلا یعنی باطل، جنات، جادو وغیرہ اس کے پڑھنے پر اثر نہیں کرتا. لہٰذا آپ کیا کریں، کثرت سے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھی جائے، پھر قطعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتایا گیا وہ پڑھے جائے، اس کے علاوہ صبح شام کی دعائیں پڑھی جائیں. صبح شام کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم جلد شروع کرنے والے ہیں، اور آپ میں سے ہر شخص ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ جو پڑھے گا وہ حفاظت میں رہے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے بعض اوقات ریزسٹنس ہوتی ہے، تھوڑی بہت تکلیف جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو لگی جاتی ہے. اگر ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس موقع پر کسی ایسے طریقے کو اختیار مت کریں کہ جو انسان کے عقیدے یا انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا، اور خصوصی طور پر نمبرز کا استعمال اور ایسے کلام کا استعمال جس کا مفہوم واضح نہ ہو وہ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں عموماً جنات و شیاطین کو پکارا گیا ہوتا ہے جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے. یعنی کسی سے کوئی ایسا تعویذ مت لیں کہ جس پہ نمبرز ہو، کسی سے کوئی ایسی چیز مت لیں کہ جو ایسا کلام ہو کہ جو سمجھ میں آئے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں میکائیل اور اتنی عجیب و غریب نام لکھے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا نام اور وہ ان کے اصحاب کہف کے نام جو 7-8 عبرانی کے پتہ نہیں کس زبان کے ہیں، وہ لکھے ہوئے میں نے کچھ لوگ لا کے تعویذ جیسے دکھاتے ہیں. تو بعض اوقات ان کو پکارا جاتا ہے، تو جس میں غیر اللہ کو پکارا جائے وہ شرک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جادو میں شرک بری طرح انوالو ہوتا ہے، یعنی شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، تو اس کے توڑ کے لیے بھی لوگ پھر شیطانوں سے مدد لیتے ہیں. تو ہمیں تو شیطانوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، یہی فرق ہے ایک مسلم اور کافر کا. مساجد کی ویرانی کی کیا صورتیں ہیں، 3 کا ذکر کریں. کچھ لوگوں نے مختصر جواب دیا، زیادہ تر لوگوں نے صحیح جواب لکھا 98% نے، اور اچھا جواب ہے. لفظی ترجمہ لکھے صرف ضمائر کی غلطیاں تھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے ضمیر چھوڑ جاتے ہیں، اس سے ترجمہ ادھورا ہو جاتا ہے، تو ذرا سی اس کی عادت ڈال لیجیے. انشاءاللہ جو اب لفظی ترجمے کا ٹیسٹ دوسرا آپ کا آنے تو اس سے بھی آپ دیکھ سکیں گے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کون سا، زیادہ تر کے جوابات صحیح ہیں. اس سے میں عموماً کلاس میں ڈسکشن کیا کرتی ہوں، اس دفعہ موقع نہیں ملا میں ڈسکشن کا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ بہت ہی خوبصورت آیتوں میں سے ہے، جو انسان کی ظاہریت کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے، کیونکہ رنگ ظاہر ہوتا ہے نا، اس میں شخصیت کا رنگ، لباس کا رنگ، انسان کی عادات اور معاملات جو ہیں اس میں حسن جو ہے، یعنی ایسا حال کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. اور اس میں کسی کا کمنٹ بھی بہت اچھا تھا کہ اگر رنگ کچا ہو تو جلدی اتر جاتا ہے، کچھ رنگ ایسے ہیں کہ جن پہ اگر دوسرا رنگ چڑھے تو وہ کچھ اور ہی رنگ بن جاتے ہیں، جیسے پرائمری کلرز ہیں اور بیسک کلرز، سیکنڈری کلرز. اور تو بہت اچھا کمنٹ تھا، اس وقت موقع نہیں ملا کہ آپ سے ڈسکس کر سکوں، لیکن آپ سب اس پر غور کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مٹیریلز ہوتے ہیں جن پہ رنگ چڑھتا ہی نہیں. تو کچھ ریشے ایسے ہوتے ہیں، فائبرز، کے جو رنگ قبول نہیں کرتے. جن لوگوں کی زندگی بہت آرٹیفیشیل ہوتی ہے ان پر بھی اللہ کا رنگ جو ہے وہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے. جو جتنے نیچرل انداز میں جن کی لیونگ ہوتی ہے، جتنے ابزارمنٹ ہوتے ہیں اتنے ہی اچھے ہیں. اس بارے میں اسلام میں فرقہ واریت کے تصور کے بارے میں جو آیات آئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک لکھیں اور اس تصور کو واضح کریں. وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سے نے سوال اٹمپٹ نہیں کیا، تقریباً 40% کو بات سمجھ میں آ گئی. کچھ نے سوال صحیح نہیں سمجھا، غیر متعلقہ باتیں بہت سے نے لکھی کہ کتاب کا بعض حصہ ماننے اور بعض نہیں مانتے. کچھ نے یہود، کچھ نے منافقین، اور بعض نے مساجد کی ویرانی کا ذکر کیا. تو یہ سب باتیں صرف گپ بازی تھی. اس میں آپ سے جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایک آیت لے کر اس کی ہلکی سی وضاحت کرنا تھی. فرقہ واریت پہ جو آیت بہت زد ڈالتی ہے اور اس کا کلا کما کرتی ہے، وہ یہود کا یہ کال کہ کونو ہودن او نصارا تہتدو. یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی طرف مائل تھے. 135 ہے آیت. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 112 بھی بہت اچھی ہے. اس میں وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہ جو ہمارے گروہ میں نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. 111 اور 112 آیت بھی اس میں آتی ہے. اسی طرح قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ تین چار آیتیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ پیپر سے متعلق کوئی شکایت، کوئی کمی بیشی، کوئی کاؤنٹنگ میں غلطی، کوئی کسی کانسیپٹ میں آپ کو اعتراض، ہم سب کے لیے ویلکم ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اسے لکھ کے سجیشن باکس میں ڈال دیں، کسی اور سے ڈسکس کرنے کی اور شکایتوں کا پٹارا کھولنے کی اور اپنے بھی اور دوسروں کے اعمال خراب کرنے کی ضرورت نہیں. جب ہم نے آپ کی تنقید کو ویلکم کیا ہے تو ہم سے کریں گے تو آئندہ بھی آپ کو انصاف ملے گا، اور آپس میں کریں گے تو اعمال خراب ہوں گے اور آپ کو انصاف کہیں سے بھی نہیں ملے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.